दुनिया भर में बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके मुख्तलिफ अलकाब होते हैं। हर जगह उनको एक नाम से पहचाना जाता है, बास को उनके खास लकब से पहचाना जाता है, और बास को उनकी सिफत या उनकी जो खसूसियत होती है उनकी शख्सियत की, उससे पहचाना जाता है। आज हम लोग आज़ादारी कर रहे हैं और उस अजीम शख्सियत के सोग में हैं जिसे कहा जाता था सादिक़ आले मोहम्मद। ताज़ियत पेश करते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद रसूल की शहादत की मुनासिबत से। प्रोग्राम सोबो ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आज के प्रोग्राम में भी आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपकी खिदमत में हमने अर्ज़ किया, आज इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद रसूल की शहादत की तारीख है। इंशाल्लाह उनकी शख्सियत के बारे में, उनके ज़माने में क्या सूरत हाल थी कि, और यानी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में आपको यकीनन मालूम होगा कि मज़हब हनफी और मज़हब मालिकी के इमाम उनके शागिर्द हुआ करते थे, और ये सारे तारीखी कुतुब में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इसके बारे में बहरहाल मज़ीद तहकीकात आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम को भी हम लोग इसी हवाले से आगे बढ़ाएंगे, तो आज का प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा। इस हवाले से आप बराह रास्त भी हमसे फेसबुक के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे ये सहूलियात फराहम है कि आपसे हम गुफ्तगू कर सकें फेसबुक के जरिए प्रोग्राम सोबो ज़िंदगी में, और अपने जो जितने यानी आप समझते हैं कि आप हम लोगों की मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में, कोई सवालात हो या आप बहरहाल मुख्तलिफ हर एक के ख्याल में कुछ चीज़ें होती हैं ताकि प्रोग्राम को बेहतर बनाया जा सके, उससे ज़रूर हमें आगाह करिएगा। आपके मुख्तलिफ जो पैगामात हैं उनके हम मुंतज़िर रहेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है सैयद मौलाना सैयद अली रिजवी साहब को, तो थोड़ी देर में वो हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सोबो ज़िंदगी के इस हिस्से में। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ मौलाना सैयद अली रिजवी साहब, इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे उनसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद रसूल की शख्सियत के हवाले से। एक बहुत ही अहम दौर गुजरा है तारीख़ इस्लाम में, उनकी ज़िंदगी का दौर। उमवी हुकूमत ख़त्म हो रही थी और उसी के साथ साथ बनी अब्बास का सिलसिला शुरू हो रहा था। इस लिहाज से बहुत अहमियत रखता है कि तकरीबन 40 से 50 साल में 6 से 7 मुख्तलिफ बादशाह उन्होंने हुकूमतें कीं उस दौर में, जिनकी बहुत मुख्तसर रहीं, लेकिन हर एक ने अपने दौर में कसर नहीं छोड़ी जुल्म करने में दूसरों पर। इसमें बाज़ लोगों का कहा जाता है कि बहरहाल बेहतर थे, लेकिन जो बादशाहती निज़ाम जो कायम हो गया था वो जो है वो काफ़ी इस्लाम से दूर हो गया था। लोग जो है परेशानियों में मुब्तला थे, खुसूसन मज़हबी और रूहानी लिहाज से। इस दौर में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का होना एक बहुत ही बड़ी नेमत थी मुसलमानों के लिए, जिसकी बायस कह सकते हैं कि इस्लाम जो है संभल गया, वरना कब का खात्मा हो चुका होता इस्लाम का। और इस सिलसिले में कह सकते हैं कि शायद यानी आज जो इस्लाम की सही शक्ल, या कम से कम जो शक्ल इस वक्त मौजूद है हम लोगों के सामने है, वो चीज़ भी बिल्कुल मौजूद न होती अगर ये शख्सियतें न होती और हमारे बाकी इमाम मौजूद न होते। तो इंशाल्लाह जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, हम लोग इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे मौलाना सैयद अली रिजवी साहब से। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ।
वालेकुम सलाम। मैं भी बहरहाल इस मुकद्दस और अजीज़ दिन की मुनासिबत से جہان تشیع کی خدمت میں عرض تسلیت کرتا ہوں، اور تمام آئمہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والوں سے میری یہ اپیل یعنی یہ ہے کہ واقع زمانہ بہت زیادہ پراشوب ہے. آپ گزشتہ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہر انسان پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ کتنے ظالم لوگ تھے، کتنے ظالم افراد اس زمانے میں تھے، کتنے ظالم بادشاہ تھے. لیکن ہر دور کی ایک الگ نوعیت ہے. اس زمانے میں بھی آپ اگر دیکھیں تو ظلم و بربریت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے. صرف نوع ظلم میں فرق ہے. مثلا اس زمانے میں یہ ہتھیار نہیں تھے، تلواروں سے ظلم کیا جاتا تھا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے ماننے والے جو عاشق ہیں، وہ صرف سرسری نگاہ سے آئمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو نہ دیکھیں،
بالکل،
بلکہ ایک بہت ہی بصیرت کے ساتھ اگر ان ذوات مقدسات کی سوان حیات کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہماری زندگی کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے، یعنی یہ سمجھ لیے کہ بہت آسان طریقے سے ہم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہیں، اور دنیاوی جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان سے بھی کافی دور رہ سکتے ہیں.
اس میں ایک نقطہ ہے کہ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یعنی اگر ہم لوگ تاریخی کتب پہ، کم سے کم تاریخی کتب پہ، ورنہ بہت سارے یعنی ایسے ماخذ ہیں، ایسے ذخیرے ہیں ہم لوگوں کے پاس جن کے ذریعے ہمیں تاریخ اسلام کے بارے میں صحیح طور سے آگاہی مل سکتی ہے، اگر ہم لوگ ان کی طرف نہ جائیں تو میرے خیال میں آج کل جو صورتحال ہے مسلمانوں کی خصوصاً، اس سے بہتر کوئی اور صورتحال میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتی.
اور یہ سمجھ لیے کہ خوش قسمتی اس دور کے مسلمانوں کے لیے، میں یہ کہتا ہوں اس دور کے مسلمانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو یہ وسائل بھی نہیں تھے.
یقیناً
اگر کسی مسئلے کے سلسلے میں اگر معلومات آپ کرنا چاہتے تھے تو آپ خط لکھتے تھے، یا براہ راست اگر آپ جا کر ملنا چاہتے تھے. معلوم ہوا کہ ایک شخص مثلا خود آئمہ معصومین کے دور میں دور و دراز شہروں سے لوگ آتے تھے،
بالکل
مدینے پہنچتے تھے. یہاں مثلا نیشاپور سے کہاں مدینہ کتنا دور ہے، وہاں جاتے تھے، مسائل پوچھتے تھے. لیکن الحمدللہ یعنی علمی میدان میں آج انسان نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر، ایک کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کا ریسرچ کر سکتا
بالکل
ہے، پوری معلومات حاصل کر سکتا ہے. اب احادیث کے سلسلے میں، دینی کتب کے بارے میں، مذہبی کتب کے بارے میں، تاریخی کتب کے بارے میں، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کتب خانے میں جائیں، ایک ایک کتاب نکالیں، پھر اس کا صفحہ ڈھونڈیں فلاں. اگر تھوڑی سی انسان نے اگر کوشش کی ہے اور زحمت اٹھائی ہے اور کمپیوٹر سسٹم کے اوپر اگر وہ مسلط ہے تو بہت آسانی سے ایک ہی بٹن کو دبانے کے، ایک کلک کیجئے تو ساری معلومات آ جاتی ہیں. الحمدللہ اب حوض علم قم میں تو ایسے بہت سے مراکز قائم ہو گئے ہیں، اور الگ الگ شعبے الگ الگ ہو گئے ہیں. حدیث کا شعبہ الگ ہے، دیگر علوم کے شعبے الگ الگ ہو گئے ہیں، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے علمی دور ہے، اور اس زمانے کے بچے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاید ہمارے دور میں کمپیوٹر اتنا رائج نہیں تھا، یہ آخر میں یہ اتنا زیادہ رائج ہوا. لیکن اس وقت کے بچے چھوٹے چھوٹے ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی 7-8 سال کا بچہ ہے، کمپیوٹر اور مثلا موبائل وغیرہ سارے نظام کے اوپر مسلط. تو وہاں بیٹھ کر وہ آسانی سے تمام حالات، تمام معلومات، تمام تاریخ، اسلامی، مذہبی، غیر اسلامی معلومات کو بیٹھ کر وہ حاصل کر سکتے، کوئی پریشانی نہیں ہے. کل انسان یہ عذر نہیں پیش کر سکتا ہے کہ پروردگار میرے دست رس یہ وسائل نہیں تھے، میرے پاس عالم نہیں تھا، میرے پاس کتابیں نہیں تھیں. کل یہ کہہ سکتا ہے. وہ مسئلہ جو ہمارے علماء کے درمیان ہوتا ہے، قاصر و مقصر والا، کہ مثلا اگر انسان قاصر ہے تو اس مسئلے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیسے اس کا فیصلہ کیا جائے، مقصر ہے، یہ مسائل ہیں. لیکن اس زمانے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مقصر نہیں
نہیں
ہے.
ہے بالکل. اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک خاص تاریخ یعنی دور میں تھے
جی
جس میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بدنظمی تھی, لیکن اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو تمام بدنظمی کے باوجود اپنا مقصد صحیح طور سے آگے بڑھا سکے.
بالکل.
امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں یعنی کامیابی کے ساتھ کام کیا ہے کہ ایک وقت میں کہا جاتا ہے ان کے 3,200 شاگرد بیٹھا کرتے تھے اور علم ان سے حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ موقع کیسے فراہم ہوا اس دور کے بارے میں ہم لوگ
دیکھیے, ابھی آپ نے گفتگو ہی میں پروگرام کی گفتگو میں اشارہ بھی کیا, ابھی آپ نے کہا 200 کچھ مثلاً, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 4,000 سے زیادہ آپ کے شاگرد تھے, اور اشارہ بھی کیا ہے. اور شاگرد بھی ایسے ویسے شاگرد نہیں حضور, بلکہ ایک ایک شاگرد کا اگر نام لیا جائے اس کے اوپر بحث کی جائے تو مہینوں آپ کو لگ جائے گا. خود مثلا آپ دیکھیے جابر ابن حیان ایک ممتاز آپ کے شاگرد ہیں جن کو بابا علم کیمیا کہا جاتا ہے, ریاضی کے بہت زیادہ ماہر تھے,
مارن کیمسٹری جسے کہا جاتا ہے وہ بھی
جی. تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں جابر ابن حیان نے لکھی ہیں
جی.
تو اب آپ دیکھیے کہ امام کے ایسے ایسے شاگرد, یا مثلا ہشام ابن حکم, یہ ممتازین میں جو بہت اعلیٰ قسم کے شاگرد تھے ان میں ان کا, یا ابان ابن تغلب کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی تقریباً 31 کتابیں مثلا مختلف علوم میں لکھی ہیں. جیسا کہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ سن 83 میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے, اور تقریباً سن 114 میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد یہ جو امور امامت کے فرائض یہ جو سنبھالے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سنبھالے امام باقر کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں ایک عجیب جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو جو یہ فرصت ملی, یہ جو موقع ملا کہ علوم آل محمد کو فروغ دیں, منزل عروج کے اوپر پہنچائیں, یا لوگوں کو تمام اسلامی اور ایسے مسائل کہ جو ضرورت ہے زندگی میں ان کی طرف متوجہ کرانا, اس کا موقع اس لیے ملا کہ اموی دور کا خاتمہ ہو رہا تھا
جی,
آہستہ آہستہ ان کی بساط جمع ہو رہی تھی اور عباسی دور کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اب شروع میں آپ دیکھیں اس مختصر اس پروگرام میں تو ہم پورے ان کی طرف نہیں اشارہ کر سکتے ہیں, بہت ہی مختصر گزرا
جی.
وہ یہ ہے کہ عباسی حکمرانوں نے یہ چال بازی کی اور انہوں نے اس ہوشیاری کے ساتھ کام لیا کہ چونکہ اموی حکومت کا دور ختم ہو رہا تھا, ان کا بھی ایک ٹکراؤ تھا, ان سے بھی مقابلہ تھا, اور خود اپنے کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے
جی.
تو انہوں نے شروع میں تو ملائمت اور نرمی کا اظہار کیا اہل بیت علیہ السلام سے.
اچھا مولانا صاحب, یہیں پہ اگر آپ چاہیں تو گفتگو روکتے ہیں, کیونکہ ایک اہم سوال میرے ذہن میں ابھی ابھی آیا ہے اسی حوالے سے کہ کیوں ملائمت اختیار کی, لیکن ابھی چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پروگرام ہم لوگوں کا جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
السلام علیکم. آج ہم بچوں کی بہت ہی کامن بیماریوں کے بارے میں اور ان کی نشانیاں اور کا کیا علاج ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. جو ایک بیماری جو بہت زیادہ کامن ہے بچوں کے اندر جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے بچوں کے دست یا ڈائریا. ڈائریا جو ہے اس کے بہت سارے کازز ہیں, جس میں سے جو بہت کامن کاز ہے جو ہم سب کو ہی پتہ ہے وہ ہے دا ٹائم آف ٹیدنگ, دانت نکلتے وقت بچوں کو جو دست ہو جاتے ہیں. تو جو دست ہیں, پہلی بات تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دست ہے کیا, دست کا مطلب کیا ہے, کب ہم اسے ڈائریا کہیں گے. تو ڈائریا کا مطلب ہے کہ اگر بچہ 6 مہینے یا اس سے کم کا ہے اور وہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر 8 to 10 लूज स्टूल्स पास करता है। लूज स्टूल का मतलब है कि जिस कंटेनर में बच्चा स्टूल करता है वो उसी कंटेनर की शक्ल अगर ले ले, इट इज़ कॉल्ड लूज स्टूल। तो वो अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो वो 10 से 12 अगर लूज स्टूल पास कर रहा है और टॉप फीड लेता है तो ये उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनके लिए अगर 10 तक लूज स्टूल हो जाते हैं पर डे तो वो डायरिया में काउंट होते हैं। लेकिन 1 साल से ऊपर का बच्चा अगर है तो उसको अगर 6 to 8 लूज स्टूल पर डे होते हैं तो वो उसके लिए डायरिया कहलाएंगे। इससे नीचे अगर है कि 3 या 4 बार उसे लूज स्टूल पास होते हैं दिन में, वो नॉर्मल है, उसके लिए हमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे कॉमन डायरिया का जो कॉज है वो टीदिंग है, या दांत निकलते वक्त बच्चों को डायरिया हो सकता है। ये एक मिथ है कि दांत निकलते वक्त डायरिया जो है नॉर्मली हो जाता है और उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते या इलाज नहीं करते हैं। बेसिकली डायरिया का दांत निकलते वक्त जो वजह है वो मेन वजह इन्फेक्शन है कि बच्चा जब दांत निकलता है उसको इरिटेबिलिटी होती है उसकी गम्स में, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट उठाकर कोशिश करता है रब करने की अपने मसूड़ों के साथ, तो उसको बाहर का इन्फेक्शन आसानी से अंदर मुंह के ज़रिए उसकी आंतों में चला जाता है। तो दांत निकलते वक्त डायरिया का होना नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये इस बात की निशानदेही है कि बच्चा अनहाइजीनिक कंडीशंस में ऑब्जेक्ट्स को अपने मुंह में ले रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमें एहतियात के तौर पे जो करनी है दांत निकलते वक्त वो ये है कि बच्चे को हाथ में कोई भी चीज़ अगर हम दें, टीदर हम दें, वो स्टरलाइज्ड हो। दूसरी चीज़ है कि जो डायरिया अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा किलर है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में और बड़ों में जो इंटेस्टाइन है उनका सरफेस एरिया बराबर होता है। तो एक बच्चा अगर 7 किलो का है और उसमें से 1 लीटर वाटर और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए वो निकल जाते हैं, तो ये एक 70 केजी के आदमी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक बच्चे के लिए चूँकि सरफेस एरिया उसका इंटेस्टाइन का बराबर है जितना बड़ों का होता है, लेकिन उसका वेट जो है वो सिर्फ 7 केजी है, तो डायरिया जो है एक बहुत बड़ा किलर बच्चों में है। तो उसका तदारुक जो है हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर से इलाज करने के लिए हम माओ को ये एडवाइस करना चाहेंगे कि नारियल का पानी, ये स्टरलाइज भी है, इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जितनी बार बच्चा लूज स्टूल करे उतनी ही बार आपको जो है वो पानी जो है बच्चे को पिलाना है, नारियल का पानी। दूसरी चीज़ जो वो घर में कर सकती हैं जो बहुत आसानी से अवेलेबल होती है जिसे हम ORS कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो घर में बना सकती हैं। उसका तरीका है कि चावल की पीस निकाल के उसमें एक चुटकी भर नमक डाल के वो पानी बच्चे को पिला सकती हैं। और इसके अलावा और अगर डायरिया ज़्यादा बढ़ता है तो ORS वो घर में बना सकती हैं, उसके लिए 1 ग्लास पानी को उबाल लें, 1 लीटर पानी को उबाल लें, ठंडा कर लें। उसके अंदर अगर वो घर में चीनी मौजूद है तो चीनी अगर डाल रही हैं तो 8 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और उसके साथ जो है थोड़ा सा नींबू डालकर वो इस्तेमाल करा सकती हैं। लेकिन अगर शुगर की जगह चीनी की जगह ग्लूकोज मौजूद है उनके पास तो ग्लूकोज के सिर्फ 4 चम्मच काफ़ी हैं। 1 लीटर पानी में 4 चम्मच ग्लूकोज, 1 चुटकी भर नमक और थोड़ा सा नींबू डालने से उतने ही कैलोरीज मिल जाती हैं जितनी हमें 8 चम्मच चीनी से मिलती है। तो चीनी के अंदर कैलोरीज कम होती हैं, शुगर में ज़्यादा होती हैं। तो वो घर के अंदर ये बनाकर उसे बच्चे को पिला सकती हैं और इस बात का ख्याल रख सकती हैं कि उसे इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको बाहर से मुंह में डालने के लिए ना दें। लेकिन अगर इससे ज़्यादा उसको डायरिया होता है और डायरिया के साथ साथ बच्चे को वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन अगर वॉमिटिंग है तो वो पानी कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो हमेशा उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं ताकि उसकी IV लाइन लगाकर उसका जो वाटर जो लूज़ हुआ है उसका जो है तदारुक हो सके, वो मेंटेन किया जा सके। ऐसे टाइम में बच्चे को घर में नहीं रखना है। तो डायरिया के अंदर पहली चीज़ हुई कि हमें इन्फेक्शन से बचाव करना है, दूसरी चीज़ डायरिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो डिहाइड्रेशन है, तो हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। उसका तरीका है कि पहले हम ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घर में ही बना कर दें। कुछ नेचुरल ORS होते हैं जैसे कि नारियल का पानी या फिर चावल का पीच हमने इस्तेमाल कराया, और अगर इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमें IV लाइन जो है लगानी चाहिए। तो पहली चीज़ जो डिहाइड्रेशन में है वो पानी की कमी डायरिया में, दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन कम हो जाता है, माल न्यूट्रिश हो जाता है बच्चा, उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम बच्चे के न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें, जिसके लिए हमें एनर्जी डेंस फूड जो है वो प्रोवाइड कराना है। एनर्जी डेंस फूड का मतलब है कि खिचड़ी में मक्खन और घी मिलाकर ज़रूर दें, عام طور پہ بچے کو فاقہ کرایا جاتا ہے, وہ اس کے ڈائریا کے ایپیسوڈ کو, اس کے انفیکشن کے ایپیسوڈ کو بڑھا دیتا ہے. تو ہمیں ایک تو چاول کی کھچڑی دینی ہے, اس کے ساتھ میں مرمرے آتے ہیں, مرمرے کو اگر پانی میں بھگو کے اس کی کھیر بنا لی جائے تو اس میں نمک ڈال کے, گھی ڈال کے وہ بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے. تو بچے کو انرجی ڈینس فوڈ ہمیں پرووائڈ کرانا ہے. اس کے بعد اگر انفیکشن ہے بچے کو بہت پڑتی ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر پھر اس کا علاج کرانا ہے. تو ماں کو گھر میں کیسے پتا چلے کہ اس کو ڈائریا ہوا ہے, تو اس کے افیکٹ یا کمپلیکیشن کے طور پہ ڈیہائیڈریشن ہو رہا ہے. اس کو دیکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ وہ بچہ جس کو ڈیہائیڈریشن ہوا ہے اس کی اگر ہم اسکن اٹھا کر دیکھیں تو نارمل بچے کی اسکن جو ہے فوراً اپنی جگہ واپس چلی جاتی ہے, لیکن اگر ڈیہائیڈریشن ہو گیا ہے تو ماں اگر اس بچے کی اسکن کو اٹھا کر دیکھے گی تو وہ واپس آسانی کے ساتھ نہیں جائے گا, بلکہ وہ اسکن جو ہے آہستہ آہستہ واپس جائے گی, جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس بچے کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے اور ڈیہائیڈریشن اس کے اندر ہو رہا ہے. دوسری چیز ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں نارملی اندر نہیں ہوتی ہیں, تو یہ سنکن آئیز ہو جائیں گی, آئیز جو ہیں اندر چلی جائیں گی, جس سے پتہ چلے گا کہ اس کو ڈیہائیڈریشن ہو رہا ہے. یعنی ڈائریا کے نتیجے میں جو کمپلیکیشن ڈیہائیڈریشن ہو رہا ہے, اس کی پہلی نشانی کہ اسکن دیر سے اندر جاتی ہے, دوسری چیز آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں, تیسری چیز ہے کہ بچہ لیتھارجک ہو جاتا ہے, وہ بالکل لیٹا رہے گا شروع شروع میں تو وہ روئے گا, پانی کو مانگے گا, لیکن بعد میں پھر وہ پانی بھی نہیں پیے گا. تو اگر یہ سائن ہمیں ملتے ہیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہمیں صرف اورل جو ہے ریہائیڈریشن کرنے سے کام نہیں چلے گا, اس کو ہمیں آئی وی ڈرپ لگانی ہے. اور اگر انفیکشن ہو رہا ہے, لوز اسٹول میں بہت زیادہ بدبو ہے, تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اسے اینٹی بائیوٹک یا دوسرے علاج کی ضرورت پڑے, تو وہ فوراً اسے ہاسپٹل لے کر جائیں, اس کی آئی بی لائن مینٹین کرائیں, اس کا نیوٹریشن جو ہے وہاں مینٹین ہو کر میڈیسن استعمال کرائی جائیں. السلام علیکم.
امید ہے کہ آپ کو یہ حصہ پسند آیا ہوگا. اس میں میں ایک دو لوگوں کا ویسے شاید خرم بھائی نے پڑھ دیا ہو, لیکن بہرحال میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو مرتضیٰ کاہلو, بہرحال انہوں نے اپنا ان کا پروفائل ہے, انہوں نے فیس بک پہ ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. دوسری جانب محمد حسین بہجت صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگا, خدا آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, بہت بہت شکریہ. میں روزانہ خبر اور دوسرے پروگرام ضرور دیکھتا ہوں, بہت مزہ آتا ہے. بہت بہت شکریہ محمد حسین بہجت صاحب. ناظرین, آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے, لائیو کوئی بھی سوال ہو مولانا صاحب سے آپ اسی وقت ہم سے رابطہ کریے, ہم یہاں پہ آپ کا سوال پڑھیں گے اور پوچھیں گے. تو اس میں ہم سے رابطے میں رہیے گا, پروگرام صبح زندگی جاری ہے اس وقت اور ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے. کئی نکات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, صرف میں وہ تعداد بتا دوں اور نام ان کا ذکر کر دوں جو بادشاہ گزرے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں, کہ ہشام ابن عبد الملک جو اموی خلیفہ تھا, 11 سال حکومت کی, ولید ابن یزید, یزید ابن ولید ابن عبد الملک اور ابراہیم ابن ولید ابن عبد الملک, مروان ابن محمد, عبداللہ ابن محمد, منصور دوانیقی, ان سب کا یعنی بعض کا حتی یہ کہ 70 روز حکومت کی ہے, اس سے زیادہ نہیں تھا. یہ اس صورتحال میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بہت ہی عظیم کارنامہ اپنا دکھایا, اس کے بارے میں بتائیے.
جی وہی میں اشارہ
بھی ہم لوگوں کی جاری بھی تھی
اسی سلسلے میں, یہ جاری تھی کہ یہ کشمکش دو گروہوں میں, عباسی اور اموی گروہوں میں, یہ بھی کشمکش اور رسکشی تاریخ میں لکھا بھی ہے, سب جانتے بھی ہیں. یہ نہ سوچیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ شاید عباسی حکمران جو ہیں وہ اموی حکمران کے مقابل میں تھوڑے سے نرم تھے, انہیں ملائمت دکھائی ہے, نرمی دکھائی ہے, یہ سب کسی پالیسی کے تحت اس لیے کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اموی نظام جو اس وقت روبہ زوال تھا اور یہ خود برسر اقتدار آنا چاہتے تھے, تو بہرحال کسی نہ کسی طاقت سے انہیں وابستہ ہونا تھا.
جی.
اور اس زمانے میں آپ دیکھ رہے تھے کہ امام معصومین خصوصاً امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام یا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں لوگوں کے قلوب پر آپ لوگوں کی حکومت تھی. وہ یہ جانتے تھے کہ بغیر ان سے وابستہ ہوئے، بغیر ان کے سہارے، بغیر ان کا نام لیے ہوئے، مدد لیے ہوئے ہم برسر اقتدار نہیں آ سکتے. تو شروع میں انہوں نے ملائمت دکھائی، نرمی دکھائی، اور لوگ یہ احساس کرنے لگے کہ یہ لوگ مثلا آئمہ معصومین علیہ السلام کو چاہتے ہیں، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اذیت بھی. لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب برسر اقتدار آ گئے، جم گئے، براجمان ہو گئے، تسلط انہوں نے حاصل کر لیا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے ظلم جو ہے وہ زیادہ کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جو ظلم عباسیوں نے کیا وہ ظلم شاید امویوں نے بھی نہیں کیا.
جی،
یعنی اتنے زیادہ ظالم رہے.
ایک کال ہم لوگوں کے پاس ہے، اس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں. جی، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
سلام.
جی، آپ آج کی تاریخ کے حوالے سے بھی اور اگر ہم لوگوں کا ہفتے کا موضوع جو چل رہا ہے آداب معاشرہ، تو اس کے حوالے سے بھی اگر کچھ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو. تو
جی، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، عبیدہ زیدی. آداب معاشرہ دیکھیں اتنی ضروری چیز ہے، نشست و برخاست کے طریقے جو ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں تعلیم کیے ہیں، کھانے کے آداب، محفل میں داخل ہونے کے آداب، لوگوں سے بات کرنے کے آداب، اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مائیں بچوں کو شروع سے ہی یہ سب چیزیں سکھائیں کہ جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو پہلے بڑے کھانا لیں، اپنی پلیٹ میں ڈالیں، بعد میں بچے ڈالیں. اگر کوئی بڑا شخص، علمی شخصیت ہے یا گھر میں کوئی بڑا آتا ہے، تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں. بچوں کا فرض ہے کہ جب والد گھر میں آئیں تو ان کو سلام کریں. اور یہ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آداب معاشرت میں آتی ہیں، اور ایک بہت اچھا گھر جو ہے اس سے شکریہ کہنا. اور مجھے خاص طور پہ ایرانیوں کی ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب وہ انہیں کوئی شربت دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے، وہ کہتے ہیں دست شمار درد نہ کنے، آپ کے ہاتھ میں کبھی درد نہ ہو. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ جملہ. اور جو آج چھٹے امام کی جو آج شہادت کا دن ہے اور سب کو زیارت جامع پڑھ کے تعزیت پیش کی میں نے صبح، امام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ امام نے جو علم پھیلایا، آج جو یورپ میں ہمیں ترقی نظر آتی ہے، آج جو وہ ٹیکنالوجی کے بادشاہ دکھائی دیتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کہاں سے لی ہے؟ یہ دوربین کا پورا سسٹم اور میکینزم امام جعفر صادق نے پیش کیا تھا. یہ آنکھ کا جو پورا میکینزم ہے، آنکھ کی جو پوری بناوٹ ہے، یہ سب ہے، یہ سب امام جعفر صادق نے بتائی تھی لوگوں کو. اور بہت ساری چیزیں جس پہ انہوں نے اب تحقیق کی ہے، اور اس زمانے میں مولا کائنات نے یہ کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان آپ شاروں سے تم اپنے گھروں کو کیسے روشن کر سکتے ہو. تو دیکھیے اس وقت پن بجلی بنانے کا طریقہ مولا بتانا چاہتے تھے، مگر لوگوں نے نہیں سننا چاہا. تو چھٹے امام کے وہ علوم، وہ جو ان کے بابا کا مدرسہ تھا امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور جہاں پر مولا بحیثیت شاگرد کے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ کے بچوں کے ساتھ بہت بالکل بچے بن جایا کرتے تھے، حالانکہ امام تو بچپن میں بھی امام ہی ہوتا ہے، اور پھر ان سے گفتگو کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے. تو امام کی وہ باتیں، آج جو پولوشن کی ہم باتیں سنتے ہیں کہ سمندر خراب ہو گئے، پولوشن ہے، فضا میں پولوشن ہے، بہت پہلے امام نے کہا کہ دیکھو گندگی نہ پھیلاؤ، فضا کو خراب نہ کرو. یہ بڑی اچھی ہمارے یہاں کتاب ہے دا سپر برین آف اسلام، اور یہ فرانس کے 14-15 جو ہیں دانشور جو ہیں انہوں نے یہ مقالات لکھے ہیں، اور زیادہ تر ان میں مزے کی بات ہے کہ زیادہ تر ان میں کرسچن ہیں، مسلمان تو بس دو چار ہیں.
ایک چیز آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں عبدہ زیدی صاحبہ، کہ آپ یہ جو کتاب کا نام جو تھا نا، آپ ہم لوگ کے فیس بک کے پیج پہ ڈال دیں. ایس یو ٹی مارننگ شو ہم لوگ کا فیس بک پیج ہے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی، اور یقیناً ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. ایک بہت ہی اہم نقطہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں عبدہ زیدی صاحبہ. تو اس میں مولانا صاحب میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں، تربیت. امام محمد باقر علیہ السلام نے تربیت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی جاری رہا. تو اس کے بارے میں
دیکھیے، تربیت کے سلسلے میں تو جتنے بھی ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام، خود امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا، اب یہ کہیے پوری سوانح حیات آئمہ معصومین کی آپ اٹھا کر دیکھیں، کم و بیش بعض امام کو موقع زیادہ ملا، بعض امام کو موقع کم ملا ہے، لیکن تربیت کے سلسلے میں جہاں تک میری نظر یہ ہے کہ کسی بھی امام معصوم نے اس میں کوئی کم و کسر باقی نہیں رکھی ہے اور اپنے معاشرے کو، اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ میں تو اس کو محدود بھی نہیں کرتا ہوں کہ امام نے صرف اپنے معاشرے کے لیے کہا ہو، بلکہ پورے انسانی معاشرے کے لیے، یعنی امام معصومین کا جو بیان ہوتا تھا، جو کلام ہوتا تھا، جو ارشادات ہوتے تھے، جو اقوالات ہوتے تھے، اس میں محدودیت نہیں ہوتی تھی، تنگ نظری نہیں ہوتی تھی، وہ پورے عالم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر بیان فرماتے تھے۔ لہذا تربیت کے سلسلے میں بھی بعض افراد اس کو محدود کرتے ہیں کہ مثلا اسلامی تربیت، جب امام معصوم تربیت کے سلسلے میں کچھ ہدایات دے رہے ہیں، معلومات ہم کو دے رہے ہیں، تو بہرحال امام معصوم اسلامی نظریات سے ہٹ کر تو تربیت کے سلسلے میں گفتگو نہیں کریں گے، لہذا پوری گفتگو ان کی اسلامی گفتگو ہے، پوری گفتگو ان کی مذہبی اور اسلامی اور قرآنی گفتگو ہوتی تھی۔ لہذا ہر امام نے بھی تربیت کے سلسلے میں، آپ امام عالی مقام امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے اور تربیت کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، تو ہزارہ حدیثیں اس میں ملتی ہیں، یا خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات میں دیکھیے تربیت کے سلسلے میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کوئی معصوم ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جنہوں نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں زور نہ دیا ہو، ہر ایک نے زور دیا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ السلام، چونکہ ان دو امامین ہمامین کو چونکہ دو نظاموں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان رسہ کشی تھی، ان کو بہت زیادہ موقع ملا، تو اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام معصومین نے تمام اسلامی مسائل اور وہ مسائل کہ جو معاشرے کے لیے ضروری ہیں، ان کو باب عروج کے اوپر پہنچا دیا
جی،
اور جس کا سلسلہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اس کو محدود کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاں امام نے فقط مثلا، نہیں، آپ ہر امام کو دیکھیے تربیت کے اوپر تو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، حتیٰ ائمہ معصومین کی بعض احادیثیں من حیث المجموع ایک دوسری احادیث سے ملتی جلتی ہیں، جن میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، حتیٰ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جہاں آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں خداوند عالم سے بھی مدد کی خواہش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں۔ لیکن چونکہ اسلامی معاشرہ اسلامیات سے بہت دور ہوتا چلا گیا ہے، اور جس کو ہم کہیے غرب زدگی، جسے یہ کہیے کہ ثقافتی یلغار جو ہے وہ مغربی ثقافتی یلغار ہمارے اوپر ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، میں اپنے ہندوستان پاکستان، حالانکہ کئی دوسرے ملکوں میں بھی گیا، میں نے دیکھا بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہم وہیں پلے ہیں، وہیں بڑھے ہیں، تو ہم کو زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بعض افراد مغربی کلچر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ترجیح نہ صرف ترجیح دیتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں،
بالکل،
اور اس کو بیان کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں سب سے اچھے ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں۔ حالانکہ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے اگر ان کی زندگی اور ان کے گھر کا ماحول، ان کے بچوں کی تربیت اگر اس کے اوپر نظر کی جائے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی کلچر سے کوسوں دور ہیں،
بالکل بہت دور ہیں۔ مولانا صاحب، یہیں پہ اگر ہو تو ہم لوگ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہم لوگ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں۔ کئی لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فیس بک پہ کمنٹ لکھا، جلال حسین صاحب، اعجاز حسین صاحب، عزیز صاحب اور عابدین جعفری صاحب، حسین محمدی صاحب، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے کمنٹس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس پروگرام کے دوران بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی گفتگو جاری ہے اسی سلسلے میں، ویسے ہم لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے مولانا صاحب، تو دو تین منٹ کا ٹائم ہے اس میں۔
وہی میں دیکھا کہ ابھی تربیت کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی اور وقت بہت کم ہوتا ہے، ہم اپنی باتوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اب تربیت کے سلسلے میں نے کہا کہ ایسے افراد ہیں جو اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس عصر حاضر میں یہ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھا معاشرہ یعنی مغربی یا یورپی نظریے سے دیکھا جائے تو سویڈن یا سوئٹزرلینڈ والوں کو تمام امکانات تمام سہولیات ان کی
امکانات تمام
کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات انہی ممالک میں ہو رہے ہیں. میں سوال میرا یہ ہے کہ وہاں جنسی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں بالکل آزادی ہے, آدمی کہہ سکتا ہے بھائی شادی نہیں ہو رہی ہے, مشکلات ہیں, فلاں ہیں, انہوں نے خودکشی کر لی, شادی نہیں ہو رہی تھی
جی.
یا مثلا مالی مشکلات ان کے پاس تھی, مالی مشکلات وہاں ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے, ملازمت نہیں ہے, تو گورنمنٹ آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ وہاں
بڑی رقم دیتی,
رقم دیتی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ان تمام مسائل کے باوجود یہ خودکشی وہاں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آپ پڑھیں, اخبارات میں آپ پڑھیں یا انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے ممالک میں تمام امکانات کے باوجود کیوں. چونکہ ان کے یہاں وہ تربیت جو اسلامی تربیت ہے, اور اسلامی تربیت انسان کو خدا سے قریب کر دیتی ہے, یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن اس معاشرے نے وہاں کے رہنے والوں کو خدا سے دور کر دیا ہے. اور یہ قطعاً اور یقین ہے کہ اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب, اگر سکون ملتا ہے تو ذکر خدا سے, خدا کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہم کو سکون ملنا چاہیے. لہذا ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر خود کو بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ معاشرے میں ہم آ گئے ہیں, ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں, یہ ہماری غلط ہے. بہرحال اس کی طرح غلط فہمی ہماری ہے. ائمہ معصومین کی زندگی اور ان کی طرف آپ نگاہ غور سے یا بصیرت سے ان کی زندگی کو مثلا پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بڑے بڑے مسائل آپ کو دیکھو. خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مثلا ایک قدریہ مذہب کا جاننے والا تھا, وہ بالکل اس نے ایسی افراتفری پھیلا دی, لوگوں کو ذہنوں کو خراب کر دیا. کہنے کہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, وہ اس کے امور میں دخل ہی نہیں دیتا ہے, خدا کو دخل کا حق ہی نہیں ہے. اچھا لوگ بھی یہ سمجھتے تھے اور بہت جلدی اس کے بہرحال جال میں پھنس جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک تو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں فلاں ہیں. بہرحال بہت سے علماء کو اس وقت کے بادشاہ نے بلایا لیکن کوئی جواب کانے نہیں ملا ان کو, اور سب لوگ پریشان تھے. تو اس نے پریشان ہو کر مدینہ امام باقر علیہ السلام کو لکھا کہ ایسے ایسے مسائل پیش آئے ہیں, اگر آپ نہیں آئیں گے تو جواب نہیں مل پائے گا اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام کو امام باقر علیہ السلام نے اس وقت کمسنی کا عالم ہے کہا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آپ چلے جائیں. اب جب امام وہاں پہنچے تو بادشاہ وقت اس زمانے کا, اس نے جب دیکھا میں نے امام باقر علیہ السلام کو لکھا تھا, بچے کو انہوں نے بھیج دیا, تو وہ کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے. امام نے فرمایا کہ تم مجھے بچہ مت سمجھو, لہذا یہ مناظرے کی جو محفل ہے اسے آپ منعقد کریں, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. پھر وہ محفل رکھی گئی, حالانکہ اس کو بالکل یقین نہیں تھا. اور پہلی منزل میں امام نے اس قدریے سے جو عالم تھا اسے یہ کہا کہ تم پہلے پوچھو گے یا ہم تم سے پہلے پوچھیں؟ انہوں نے کہا آپ پہلے پوچھیں. تو امام نے بہت ہی مختصر اور نہایت ہاں سادہ انداز میں یہ کہا کہ سورہ حمد آپ کو آتی ہے؟ کہاں کا پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. جب اس نے پڑھ کے یہاں پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہیں پہ کہا امام نے رک جاؤ, اس کے معنی کیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. جب خدا ہمارے امور میں کوئی دخل ہی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟
بالکل.
پھر اس کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو دخل نہیں کر سکتا. یہاں کے اوپر وہ مبہوت ہو جاتا ہے اور پورا مجمع یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اور انہوں نے مثلا دو لفظوں کے ذریعے آنے والے اس مناظرہ کرنے والے قدریہ عالم کو مبہوت کر دیا اور وہ مسکوت ہو گیا. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جتنے آئمہ کے چاہنے والے ہیں وہ بہت ہی بصیرت کے ساتھ, اور میں خود اپنی ذات سے بھی, میں نے ہمیشہ اس اسٹیج کے اوپر یہ کہا بھی ہے, تشریفاتی باتیں ہم لوگ نہ کریں.
بالکل.
صرف آئیں پروگرام بنائیں فلاں بنائیں, لیکن عمل کی منزل میں اگر ہم آ رہی ہیں تو خسر دنیا والآخرہ ہو جائیں گے.
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی, مولانا سید علی رضوی صاحب کی گفتگو. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ناظرین ہم حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جلال حسین صاحب نے ایک سوال بھی پوچھا تھا ہم لوگوں سے کہ یعنی تعلیم کے اہمیت کے بارے میں بتائیں، تو یقیناً ان لوگوں کو ان کو اپنا جواب مل گیا ہوگا آج کی گفتگو کے ذریعے کافی حد تک. بہرحال انشاءاللہ اس حوالے سے ہم لوگ مزید گفتگو کرتے رہیں گے. ہم لوگوں کی اس وقت گفتگو ہوگی ٹیلی فون کے ذریعے، ہم لوگوں کا رابطہ ہوا ہے قم سے، تو میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
ہلو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کو یقیناً بہرحال آپ نے پروگرام بھی دیکھا ہوگا، اور اس حوالے سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے. ایک تو یہ نہیں ان کے سیاسی پہلو تھا جو اس دور میں گزرا ہے، لیکن ایک جو کہہ سکتے ہیں آج کل ہم لوگوں کو یعنی واقعی اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور مولانا صاحب نے اس سے پہلے اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی، تربیتی پہلو ہے. اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟
سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور تمام شیعان جہان کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہوں.
بہت بہت شکریہ.
اور تربیت کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گی کہ جیسے آپ لوگوں کی گفتگو میں سن رہی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ہر دور میں دیکھیں ہمارے ائمہ پہ ظلم ہوتا چلا رہا ہے، لیکن جو ان کی خاص جو لوگوں کے دلوں میں جگہ تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ ان کا جو معاشرت کا انداز تھا لوگوں کے ساتھ، حتیٰ وہی ظالم حکمران جو ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے کبھی ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا جواب اس انداز میں نہیں دیا جس طرح سے ان کے ساتھ کیا جاتا. ہمیشہ صبر کا جو ہے ان کا شیوا جو ہے صبر رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی جو ہے وہی جگہ ان ہمارے دلوں میں باقی ہے. تو یہ جو معاشرت کا انداز ہوتا ہے یہ ایک خاص لوگوں کے دل میں جو ہے ایک قسم کی محبت اور محبوبیت بڑھانے کا وہ ایک طریقہ ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ آئمہ کا جو یہ انداز ہے اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو اپنائیں گے تو یہ جو ہے ہمیں خود اس طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنے گی. تو اس کا بھی تربیت پہ جو ہے بہت زیادہ اثر ہے کہ جب ہم چاہیں گے کہ سامنے والے کو کسی بھی پہلو سے کسی بھی لحاظ سے اس کی تربیت کرنا چاہیں چاہ رہے ہیں، حتیٰ اپنے گھر کو لے لیں یا باہر معاشرے میں لے لیں جہاں جہاں تک ہمارا اثر ہے، تو ہم اگر اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرت کا انداز جو ہے وہ صحیح ہوگا تو ہم خود بخود اس کی تربیت میں جو ہے ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گے.
یقیناً سیدہ ارم نقوی صاحبہ، اس حوالے سے میں یقیناً پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ آج کل کے دور کے جو مختلف مسائل ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ مغرب سے متاثر ہونا، دوسرے کلچرز سے، دوسرے ثقافتوں سے متاثر ہونا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بس اگر آپ چند جملوں میں اس کے بارے میں بتا دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا.
جی یہ اس کو کیسے رو، صرف وہی بات ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کے ماننے والے کہتے ہیں تو کیوں ہم اپنی زندگی میں اس کو اہمیت نہیں دیتے؟ چاہنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نام لے کے چاہیں، چاہنا یہ ہوتا ہے کہ ان کا انداز زندگی اپنائیں. اور یہ چیز جب ہم اگر مغرب سے اگر امپریس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم دل سے ان کے ماننے والے نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے ان کی زندگی کس طرح سے گزری آئمہ کی، اور ہمارے لیے وہ رول ماڈلز ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. ہم لوگ ان کو اگر ان کے انداز کو سامنے رکھیں گے تو کبھی بھی امپریس نہیں ہوں گے کہ ہم یورپ میں کیا ہو رہا ہے یا مغرب میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ان کا ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کی ثقافت کو ختم کر کے اپنی ثقافت ہمارے اوپر لائے جائیں، اور جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ ہمارے ذہن سے کھیل رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا سیدہ ارم نقوی صاحبہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ فرمایا، گفتگو ہم لوگوں کی نامکمل رہ گئی. کل کے موضوع کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوگی ڈاکٹر دادار صاحبہ سے، اور بہرحال کل کا پروگرام آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، ہمیں اپنے جو مختلف آپ کے خیالات ہیں اس سے نوازیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.